الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المرتدين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع أو الفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علما وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلند آواز سے ذوق و شوق کے ساتھ دروشی پڑھیں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں بلند آواز سے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص برادر مکرم حضرت مولانا مفتی گل محمد صاحب مدظ اللہ علی، قابل صد تکریم اساتذہ عظام، عزیز طلباء اور قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اصحاب رسول کے ریوس سپاہیوں، ملت اسلامیہ کے جانباز کارکنوں، آپ کے شہر تبہ سلطان پور میں دارالعلوم محمدیہ کے سالانہ جلسہ میں اللہ کے فضل و عنایت کے ساتھ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. 21 ستمبر 2003 کی تاریخ سے شروع ہونے والا یہ جلسہ 22 ستمبر کی تاریخ میں داخل ہو چکا ہے. رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے. آپ حضرات نے جہاں علماء کرام کے خوبصورت بیانات سماعت فرمائے، وہاں آپ نے اپنی دینی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے مدرسہ کے لیے بھی دل کھول کر حصہ لیا، جو واقعتاً میری بڑی ہی حوصلہ افزائی کا باعث ہوا ہے. اور یہ آپ حضرات کی دین سے محبت ہی کی وجہ ہے. چند سال پہلے جو جگہ ایک زراعت کے لیے استعمال ہوتی تھی، فصلوں کے لیے استعمال ہوتی تھی، آج وہ جگہ قرآن و سنت کے درس و تدریس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. خالق کائنات سے دعا ہے اللہ ان اداروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. یہ ان اداروں ہی کی برکات و ثمرات ہیں کہ آج گھر گھر میں قرآن کے حافظ پیدا ہو رہے ہیں، عالم پیدا ہو رہے ہیں، اور تو اور الحمدللہ اب تو بچیاں بھی حافظات، عالمات اور قاریہ گھروں میں آ رہی ہیں. آج سے 15-20 سال پہلے جب یہ سنتے تھے کہ فلاں گھر میں بچی حافظ ہے تو بڑی حیرت ہوتی تھی. جب سنا کرتے تھے کہ پہلے دور میں خواتین بھی قرآن کی حافظ ہوتی تھیں، اپنی اولاد کو قرآن کی لوریاں دے کر جوان کرتی تھیں، بچے ماں کی گود میں قرآن کے حافظ ہو جایا کرتے تھے. حضرت خواجہ مختار الدین کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جب سند فراغت حاصل کرنے کا موقع آیا، بڑے بڑے بزرگوں کو بلایا گیا، انہیں اور ان جیسے کئی طلباء کے سر پر دستار فضیلت سجانا تھی. والدہ نے استاذ محترم کو پیغام بھیجا کہ میرے بچے کے سر پر باندھنے کے لیے پگڑی بازار سے نہ خریدی جائے، بلکہ میں نے اپنے بچے کے لیے ایک پگڑی خود تیار کرائی ہے، وہ اس کے سر پر باندھی جائے. جب اس نوجوان کی والدہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی پگڑی کی کیا خصوصیت ہے، تو جواب دیا کہ یہ پگڑی وہ ہے جس کے دھاگوں کو میں نے چرخہ کاٹ کر اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے اور ادھر چرخا کاتا کرتی تھی ادھر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. اس ایک پگڑی کے دھاگے تیار کرنے پر اور اس کو باضابطہ بنوانے پر میرے کئی سو قرآن پاک ختم ہوئے ہیں. میں چاہتی یہ ہوں میرے بیٹے کے سر پر وہ پگڑی بندھوائی جائے جس کی ایک ایک تن پر خدا کا قرآن پڑا گیا ہے. جب مائیں ایسی ہوتی تھی تو بیٹے خواجہ بختار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ جیسا پیدا ہوتے تھے. جب مائیں لوریوں میں قرآن پڑھایا کرتی تھیں تو بیٹے حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے پیدا ہوتے تھے. اور آج جب مائیں اپنے بچوں کو گانے گا کر لوریاں دیتی ہیں, خود بھی سارا دن ٹی وی وی سی آر کے سامنے بیٹھی رہتی ہیں, بچوں کو بھی وہی کچھ دکھاتی اور سکھاتی ہیں, تو پھر گھر گھر میں گویے پیدا ہو رہے ہیں, گھر گھر میں ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں, گھر گھر میں ناچ رنگ کی کیفیت ہے. آج گھروں میں وہ قرآن پاک تلاش کریں آپ تو نہیں ملیں گے. کون سے قرآن پاک؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم جب بچے ہوتے تھے ہمارے بزرگ خواتین اور مرد وہ بڑے بڑے قرآن گھر میں رکھتے تھے. نظر کمزور ہونے کے باعث بڑے بڑے حروف والے قرآن گھر میں ہوتے تھے. اگر وہ قرآن کھول لیا جائے تو پورا میز بھر جاتا تھا. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں, آپ جائیں گھر میں وہ قرآن تلاش کریں, خدا کی قسم آپ کو وہ قرآن نہیں ملے گا. وہ صبح کے وقت اذان فجر سے پہلے اور بعد میں جو قرآن کی تلاوت کی آوازیں بلند ہوتی تھی گھر سے, اب وہ آوازیں سنائی نہیں دیتی. جتنی جگہ وہ قرآن گھیرتا تھا اتنی جگہ اب ٹی وی نے گھیر لی ہے. وہ فجر کو اٹھ کر قرآن پڑھنے والے گھروں کے اندر جہاں فجر کے رات کے آخری حصہ کے مبارک ساعتوں میں ذکر اللہ کی اور قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھیں, اور رات کے دو دو بجے تک ٹی وی وی سی آر دیکھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں, نہ فجر ہوتی ہے نہ صبح ہوتی ہے, دو بجے سوتے ہیں گیارہ بجے اٹھتے ہیں. مزاج بدل گیا, ماحول بدل گیا. پھر کہتے ہیں مولوی صاحب تعویذ لکھ دو, بے برکتی ہو گئی ہے, بیماریاں گھروں میں آ گئی ہیں, اولاد نافرمان ہو گئی ہے, بنتا کچھ نہیں ہے, اتنا پیسہ ہے پتہ نہیں کدھر جاتا ہے. پھر بے برکتی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا, اولاد نافرمان نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, فرما برداری والی تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. بیماریاں ایسی ایسی کبھی سنی نہیں تھی. ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, ٹیسٹ کراؤ. دس جگہ سے ٹیسٹ کرا لو, ٹیسٹوں پر دس ہزار روپیہ لگ جاتا ہے, بیماری پھر بھی سمجھ نہیں آتی. ہمارے لیے یہ بات لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیا تھے اور کہاں چلے گئے ہیں. یہ ان مدارس کا احسان ہے ہم پر خدا کی قسم. جتنی فحاشی اوریانی بڑھ رہی ہے, گھر گھر میں ٹی وی وی سی آر آ رہا ہے, گھر گھر سینما کی کیفیت اور منظر پیش کر رہا ہے, دینی مدارس کے لوگ آپ سے چندہ لے کر آپ کے مال کی زکات لے کر آپ کو حافظ دے رہے ہیں, حافظات دے رہے ہیں. غیروں نے آپ کے گھر میں ٹی وی بھیجے ہیں, مدارس نے آپ کے گھر میں حافظ بھیجے ہیں, انہوں نے آپ کے گھر میں فحاشی اوریانی بھیجی ہے, مدارس نے آپ کے گھر میں حافظ بچیاں بھیجی ہیں, عالم بچیاں بھیجی ہیں, قاری بچیاں بھیجی ہیں. اور انشاءاللہ جس گھر میں ایک حافظہ قاریہ عالمہ بچی بیٹھ جائے گی مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اگر اس بچی نے اخلاص سے کام شروع کر دیا پورے خاندان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. جس گھر میں ایک بچی چلی جائے گی اس گھر میں قرآن کا مدرسہ کھل جائے گا. تجربہ ہے عالم بچوں کے لیے تو مدرسہ بنانا پڑتا ہے, جگہ خریدنا پڑتی ہے. عالمہ حافظہ قاریہ بچی کے لیے مدرسہ بنانا نہیں پڑتا, جگہ خریدنی نہیں پڑتی, بس وہ جس گھر میں بیٹھ جاتی ہے مدرسہ کھل جاتا ہے. یہ دینی مدارس کا احسان ہے کہ ہم نے اپنی بدبختی کو آواز دے کر گھروں سے قرآن نکال دیا. ان دینی مدارس نے آپ کے گھروں میں قرآن والوں کو داخل کر دیا. آپ نے وہ بڑے بڑے قرآن اٹھا کر وہاں ٹی وی رکھ دیے, انہوں نے وہی قرآن سیلوں میں بند کر کے بچے گھر میں داخل کر دیے. اللہ تعالیٰ ان مدارس کو قیامت تک آباد و شاد رکھے. اور یہ مدارس ہیں جو آپ کے سامنے ایسے علماء لے کر آتے ہیں جو وقت کے حکمرانوں کے گریبان سے کھیلنا جانتے ہیں, جو طاغوتی طاقتوں سے ٹکرانا جانتے ہیں, جن کے نام سے دنیا کفر درجہ برندام ہے. ایک ایک عالم اپنی جگہ پر ایٹم بم سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے. اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو امریکیوں سے جا کر پوچھ لو. وہ کہتے ہیں پاکستان کی فوجی چھونیوں سے ہمیں خطرہ نہیں ہے, پاکستان کے ایٹم بموں سے خطرہ نہیں ہے, پاکستان کے میزائلوں سے خطرہ نہیں ہے. آپ کے پاس اگر 20 ایٹم بم ہے, امریکہ کے پاس 10,000 ایٹم بم ہے. آپ کے پاس چند میزائل ہیں, اس کے پاس ہزاروں میزائل ہیں. آپ کے پاس 100 جہاز ہیں, اس کے پاس لاکھوں جہاز ہیں. آپ کے پاس ایک بھی بیری بیلا نہیں, اس کے بیری بیلا نے پوری دنیا کے سمندر قابو میں کیے ہوئے ہیں. کسی چیز میں آپ اس کا ہم پلہ نہیں ہے, نہ آپ کی کسی چیز سے اس کو کوئی خطرہ ہے. اگر اس کے اوپر کب کبھی اور نظر تاری ہے تو انجینئر مدرسوں کی وجہ سے ہے. وہاں سے آڈر بھیجتے ہیں مدرسے بند کرو, مدرسے بند کرو, مدرسے بند کرو, یہاں دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس مدرسے میں آپ نے کبھی اسلحہ دیکھا, کبھی یہاں گرنیڈ بنانے کا طریقہ سکھاتے ہوئے سنا, کبھی آپ کو یہاں کوئی بندوق نظر آئی, کبھی آپ کو یہاں ٹینک اور توپے نظر آئی, کہیں یہاں آپ کو لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے کوئی لوگ نظر آئے؟ ظالمو, یہاں تو امن اور سلامتی کا درس دیا جاتا ہے, یہاں تو اخوت اور بھائی چارے کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں, یہاں تو امانت صداقت دیانت شرافت سکھائی جاتی ہے. کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں, یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. کس لحاظ سے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تنے تنہا ہوتے ہیں, اکیلے ہوتے ہیں, مگر کفر کے سامنے سیسر ملائی دیوار بن جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جانوں پر کھیل جاتے ہیں, امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو خاک کے خاکستر کر دیتے ہیں, پیمندے پاس کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وجود سے بم بھاگ کر دشمن کے ٹینکوں کے سامنے بھیج جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مرتے مر جاتے ہیں تاغوت کی قوت و طاقت کو تسلیم نہیں کرتے. یہ دہشت گرد, یہ پچھلے سال تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا, امریکہ کے اندر کھلبلی مچ گئی, ریلینڈ میں اجتماع ہوا, وہ اوپر سیاروں نے فوٹو لیے کہ یہ لاکھوں لوگ, پھر انہوں نے کچھ اور فوٹو لیے تو ڈر گئے, کہنے لگے دیکھو دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے. کہ کیا ہوا؟
کہنے لگے وہاں ایٹم بم پڑے ہوئے ہیں, ڈھیر لگے ہوئے ایٹم بموں کے. انہوں نے کہا جی وہاں تو کچھ بھی نہیں, یہ دیکھو تصویریں. جب دیکھا تو لوٹے پڑے ہوئے تھے, لوٹے ایٹم بم نظر آ رہے. اور خدا کی قسم ان کے لیے لوٹے ہی کافی ہے. یہ کیا بیچتے ہیں مسلمانوں کے سامنے؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں جی ہتھوڑا رکھو, امریکہ کے خلاف ہاتھ ہتھوڑا رکھو. وہ بڑے پریشان ہیں, پوری دنیا میں ملا عمر, شیخ اسامہ بن لادن, یہ کون لوگ ہیں؟ تیرے انہی دینی مدرسوں کی پیداوار ہے. طالبان طالبان اسٹوڈنٹ کیوں نہیں کہتے؟ اسٹوڈنٹ کیوں نہیں کہتے؟ پوری دنیا میں اگر طالب العلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو مدرسوں کے طلباء کے لیے ہوتا ہے, سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے طلباء کے لیے استعمال نہیں ہوتا. طالبان 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 آ گئے. طالبان کا نام تو سوتے ہوئے آدمی کے کان میں لے لو, طالبان ایسے اٹھ بیٹھے گا جیسے قیامت کی خبر آ گئی. یہ دینی مدارس ہیں, خدا نے عزت دیے. ایک وقت تھا مولوی ہر بندہ ہی مولوی کو لتاڑتا تھا, چودھری اس کا غصہ بھی مولوی پر, نمبردار اس کا غصہ بھی مولوی پر, سپاہی اس کا غصہ بھی مولوی پر. اور اب مولوی ماشاءاللہ کلاس نے اٹھائی ہوتی ہے, سلام ہو رہے ہوتے ہیں مولوی, کہتے ہیں دہشت گرد جا رہے ہیں دہشت گرد جا رہے ہیں. اب نہیں مولوی کی طرف گاری نظر سے دیکھتے, کبھی لا 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 ادھر وال نہیں دیکھ رہے, سپاہ سنبھالے سپاہ سنبھالے. پھر چلو سامنے آئیں گے, السلام علیکم, بن دہشت گرد تھوڑے لیے ہی ٹھیک رہے. مجھے اخبارات والے پوچھا کرتے ہیں آپ کو دہشت گرد کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ کفر پر ہماری دہشت ہے, کفر پر ہماری دہشت ہے, اور یہ دہشت عین مقصود ہے اور عین مطلوب ہے. قرآن کہتا ہے, پڑھیے قرآن, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اتنی عسکری طاقت پیدا کرو کہ خدا اور تمہارے دشمن پر تمہارا روح جاری ہو جائے. روح وہ بھی کوئی مجاہد ہے کہ جس کو دیکھ کر کفر کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے؟ جس آدمی کو دیکھ کر کفر کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے وہ مجاہد نہیں, وہ مجاور ہے, وہ منافق ہے. مجاہد کو دیکھ کر کفر کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. کفر پریشان ہوگا, اس کی لیلیں ہو جائے گی, اس کا سکون غارت ہو جائے گا. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے ایسے مجاہد بنو تمہیں بولا بھی ادو اللہ عبادوں رقم, کہ تمہاری بھاگ بیٹھ جائے, تمہارا رو بیٹھ جائے تمہارے دشمنوں پر, خدا کے دشمنوں پر. تو روزدار ہونا چاہیے یا ٹھنڈا ٹھار ہونا چاہیے؟ ایک روزدار ہوتا ہے, ایک ٹھنڈا ٹھار ہوتا ہے. مومن کو روزدار ہونا چاہیے, حیبت ہونی چاہیے مومن کی. مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی اتنی حیبت, جنگ یرموک کا مرحلہ ہے, رومیوں کی 600,000 فوج آ گئی, پہلا دستہ 10,000 60,000 کا بھیجا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا, فرمایا خالد یہ 60,000 کا پہلا دستہ آیا ہے رومیوں کا, اس کا مقابلہ کرنا ہے, کتنے ہزار بھیجے؟ عرض کیا حضرت یہ 60,000 ہیں, ان کے لیے ہم 10 آدمی کافی ہیں. 10 آدمی. فرمایا خالد کیا کہتے ہو؟ فرمایا پھر 20 کر دیں. خالد یہ تو بہت چھوڑے ہیں. حضرت 30 کر دیں. جب انہوں نے فرمایا یہ تو بہت چھوڑے ہیں, کہا حضرت اب میں آخری بات کروں گا, اگر مجھے بھیجنا ہے وہ 60,000 ہیں, 60 آدمی میرے ساتھ بھیج دیں, ایک ایک آدمی 1,000 کے لیے کافی ہے. فرمایا ٹھیک ہے بھائی 60 آدمی چن لو. 60 آدمی چن لیے حضرت خالد ابن ولید نے, میدان میں چلے گئے. وہ سمجھ رہے تھے شاید سفیر بن کر آ رہے ہیں, شاید ہماری منت و سماجت کرنے کے لیے آ رہے ہیں, شاید کوئی ڈائیلاگ اور مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں. جب انہوں نے تلواریں نیام سے نکالی اور اپنے ہاتھوں میں بچے لیے اور کہا سیدھے ہو جاؤ, ہم مقابلے کے لیے آئے ہیں, وہ وقت حیرت میں ڈوب گئے. 60 آدمی 60,000 کے مقابلے میں کہنے لڑنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اور تمہارے ساتھ مذاق کرنے آئے اور لڑنے کے لیے. انہوں نے کہا طریقہ کیا ہوگا؟ کہا ہم کھڑے ہیں آتے جاؤ. گھیرا ڈال کر ایک دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے, ایک دائرہ بنا لیا. اب وہ آ رہے ہیں گھوڑ سوار, جس کا گھوڑا آتا ہے نیزہ پار, گھوڑا ادھر سوار ادھر, دوسرا آیا سر ادھر تن ادھر, کوئی اور آیا سرا ادھر پڑی ہے وجود ادھر پڑا ہے. شام ہو گئی, اندھیرا پھیل گیا, تلواریں ٹوٹ کی جاتی تھی, صحابہ بھاگ کر دوسری تلوار پکڑا دیتے تھے, نیزہ ایک کے وجود میں گھس جاتا, پاؤں رکھ کے نکال لیتے, نہ نکلتا اشارہ کرتے دوسرا نیزہ آ جاتا. شام تک تلواریں بدلتے جا رہے ہیں, نیزے بدلتے جا رہے ہیں. جب رات کے تاریخ سائے چھا رہے تھے, ان 60 میں سے 6 شہید ہوئے تھے, 10 زخمی ہوئے تھے, 5 قیدی ہوئے تھے اور 5,000 دشمن زبا ہو چکا تھا, 7,000 دشمن قید ہو چکا تھا, باقی دشمن بھاگ چکا تھا. ہم یوں ہی صحابہ صحابہ نہیں کرتے, ہم یوں ہی صحابہ صحابہ نہیں کرتے. یہ صحابہ تھے جن کے بارے میں پھر آخر ایرانی تو اتنے پریشان ہو گئے, جب وہ بھاگ بھاگ کر آتے ہر کارسیا میں شکست کھا رہی ہے, جنگ بوائر میں شکست کھا لی ہے, جنگ جسر میں شکست کھا لی ہے, جنگ نہاور میں شکست کھا لی ہے, ہمس میں شکست کھا لی ہے, شکست میں شکست کھاتے ہوئے جب بھاگ کر آتے, آگے سے ایرانی ان کو کہتے بھاگ آئے ہو, ان کی تو تلواروں پر نیامیں بھی نہیں ہے, ان کے تو تیر تکلوں کی طرح ہیں, بے شرمو بھاگ رہے ہو, بزدلو شکست کھا کر آ گئے ہو. وہ آگے سے کہتے دیوام دن انسان نہیں ہے, جیل آ رہے ہیں, جیل تم ہمیں تانے نہ دو. اس وقت کہتے تھے دیوام دن, اب کہتے ہیں دیوبندی آمدن, دیوبندی آ رہے ہیں, دیوام دیو آ گئے. جب بھاگتے ہوئے بحرین لے گئے, جاتے ہوئے اپنی کشتیاں بھی ساتھ لے گئے, بحرین کے جزیرے میں جا کے چھپ گئے. سپاہ سالار اسلام مسلمانوں کو ساتھ لیتے ہوئے جب دجلہ کے کنارے پہ پہنچے, کشتیاں نہیں تھی, کہا مسلمانوں خشک زمین پر خدا کی مدد تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی ہے, آج دجلہ کے ان دجلہ کی ان لہروں میں پانی کی باتوں میں گھوڑے ڈال دو, خدا پہ بھروسہ کرو, دشمن کا تعاقب کرو. سلار لشکر میں گھوڑا ڈالا, پوری فوج میں گھوڑا ڈالا اور پانی پہ تیرتے ہوئے بحرین میں داخل ہو گئے. تیرتے ہوئے گھوڑوں پر بیٹھے اس طرح جا رہے تھے جیسے تخت پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا ہم نے تو جہاز اور کشتیاں ادھر لے آئے تھے, یہ گھوڑوں پر بیٹھے بیٹھے ہی آ رہے ہیں. کہتے دیوا ہمدن بھاگو دیو آ گئے, جن آ گئے, یہ کون آ گئے؟ کافر ہے تو کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ, مومن ہے تو بیٹے بھی لگتا ہے سپاہی, یہ مومن ہے, خدا کی مدد پہ ایمان ہے, اس کی نصرت پہ ایمان اور یقین ہے. پھر دریاؤں میں داخل ہو گئے ہیں, سمندروں میں داخل ہو گئے ہیں, آپ کے علاوہ میں داخل ہو گئے ہیں, پہاڑوں کی چوٹیوں کو بوجھ کر دیا ہے, عرب سے نکلے ہیں عجم پہ چھائے ہیں, عرب سے نکلے ہیں روم کا بنا کیا ہے, عرب سے نکلے ہیں ایران کی سلطنت کو ملیا بیٹھ کر رکھ دیا ہے, یہ دنیا پر بڑھتے چلے جاتے ہیں چھاتے چلے جاتے ہیں مگر کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی ہے.
نعرہ تکبیر
بات ہے جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, ایسی مقدس جماعت جس میں فلک نے نہ اس سے پہلے دیکھی نہ قیامت تک دیکھے گی. یہ کون سی جماعت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی, خالق کائنات نے ساری کائنات سے میرا انتخاب کیا, مجھے سید الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء والنبیین امام القبلہ تین رحمت للعالمین بنایا, میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا اور میں محمد کے لیے میرے صحابہ کو چن کر خدا نے میری گود میں ڈال دیا. صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ زور سے بولیے صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, خدا اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے, چن لیتا ہے. صحابہ چنے ہوئے لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر کہا تھا آقا آپ ہماری اور دشمن کی تعداد کے تناسب کو نہ دیکھیں, آقا آپ ہمارے خالی ہاتھوں کو نہ دیکھیں, دشمن کے مسلح ہونے اور اس کے گھوڑ سواروں کو نہ دیکھیں, آقا آپ ہماری فکر نہ کریں, اشارہ کرنا آپ کا کام ہے, تیرے دائیں لڑیں گے تیرے بائیں لڑیں گے, تیرے سامنے لڑیں گے تیرے پیچھے لڑیں گے, جب تک رگوں میں خون ہے جس میں جان ہے روح تن کا رشتہ باقی ہے, آقا جانے تجھے قربان کر دیں گے, خون کی ندیاں تیرے سامنے بہا دیں گے, مگر یاد رکھ تیری ذات میں آج راہ لے دیں گے. پھر دنیا نے دیکھا, پھر دنیا نے دیکھا جنگ بدر میں کفار کے پاس 100 کا گھڑ سوار دستہ تھا, مسلمانوں کے پاس 2 گھڑ سوار تھے, صرف 2, ایک حضرت مقداد ابن اسود ایک حضرت حارثہ بن سراقہ, 2 گھڑ سوار تھے 100 کے مقابلے میں. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی, حضرت حارثہ بن سراقہ پانی پی رہے تھے, دشمنوں نے تاک کے تیر مارا, وہیں شہید ہو گئے. اب دشمن کے مقابلے میں 100 کے مقابلے میں ایک گھوڑ سوار تھا, ایک تھا ایک. اور جب یہ شہید ہوئے, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی, ماں کو پتا چلا, بیٹے کی لاش بھی آئی, رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوئی, کہنے لگی آقا یہ میرا بیٹا جو شہید ہوا پڑا ہے, جانتے ہیں آپ یہ کون ہے؟ فرمایا تیرا بیٹا ہے. کہا نہیں, صرف بیٹا نہیں, جس دن پیدا ہوا تھا باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا, میں نے اتنی محبت دی, اتنا پیار دیا, اتنی ناز برداری کی, میں نے کبھی اسے باپ یاد آنے نہیں آ لیا, جس چیز کی طرف اشارہ کیا میں نے لا کر پیش کر دی, جس چیز کو ڈر چاہا میں نے سامنے پیش کر دی, میں نے بیٹے کی ناز برداری کی, باپ بھی میں اس کا تھی, ماں بھی میں اس کا تھی, آقا میری دنیا میں میرا یہ ایک اکلوتا بیٹا یہی میری کل کائنات تھا, آج آپ کے سامنے خاک و خون میں لت پت ہوا پڑا ہے, مجھے اجازت دیجئے میں اپنے بیٹے کے ایسا نوحہ کہوں, ایسا مسیحا کہوں, اپنے بیٹے کی لاش پہ اپنے دکھ کا ایسے اظہار کروں کہ آج تک کوئی ماں اپنے بیٹے پہ اس طرح کوئی نہیں ہوگی جیسے میں ہونا چاہتی ہے, میں دل کے غم کو ہلکا کرنا چاہتی ہوں, مجھے اجازت دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حادثہ کی والدہ, تو جانتی نہیں ہے کہ تیرا بیٹا تو جنت کے اندر پہنچ کر خوشیوں کے ساتھ جنت میں گھوم رہا ہے,
جب یہ فرمایا تو کہنے لگی بخ بخ سراخا بخ بخ سراخا واسا واسا میرے پتر قربان تجھ پر تیری ماں مبارک ہو تجھے تو جنت میں چلا گیا ہے. حضور نے فرمایا تیرا بیٹا جنت میں ہے. فرمایا آقا اگر میرا بیٹا جنت میں ہے میں مبارک تو دوں گی میں ہائے وائے نہیں کروں گی. لاؤ ایسی مائیں جو اپنے اس دامن کو جو صبر کے دامن کو اس طرح پکڑ لیتی ہیں. لاش سامنے پڑی ہوتی ہے آ کر بیٹے کی لاش کو دیکھ کر مبارک تو دیتی ہے مگر آنکھوں سے آنسو نہیں رہنے دیتی. یہ مائیں ہیں. میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آج کہنے کو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں. یہ وہ دن اور راتیں ہیں جن دن اور راتوں میں سیدنا حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات ہوئی ہے. 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے. اور تجھے پتہ ہے تیرے ملک میں 22 رجب المرجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں دشمن اسلام کافر ابن کافر صحابہ کا دشمن صبح کے وقت کنڈے کرتا ہے حلوہ پکاتا ہے اور پوریاں پکاتا ہے نام ہے امام جعفر صادق کے کنڈے. حالانکہ حضرت جعفر صادق کی تعلیمات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر اگر یہ عبادت عرب سے آئی ہوتی تو اس کا نام کنڈے کنڈے عرب میں تو کنڈے دار استعمال ہی نہیں ہوتا. یہ وہاں سے ہے یہاں سے بنائی گئی ہے. کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اپنی ماں سمجھتا ہے اور قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتہم نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. مومنوں کی جو مومن ہے عائشہ اس کی ماں ہے. جو مومن ہے ام حبیبہ اس کی ماں ہے. جو مومن ہے سیدہ حفصہ اس کی ماں ہے. جو ماں نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے. جو ماں نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے. کافر کی ماں نہیں ایشا مومن کی ماں ہے. حضرت ام حبیبہ مومن کی ماں ہے اور حضرت ام حبیبہ حضرت سیدنا معاویہ کی بہن ہے. اس لحاظ سے جب حضرت معاویہ کی بہن امت کی ماں ہے تو معاویہ امت کا ماموں ہے. معاویہ امت کے بولو بولو معاویہ امت کے. اور حضرت سفیان امت کے نانا ہیں. امت کے پرانی باتیں کرتے ہو تمہیں نئی باتیں نظر کیوں نہیں آتی. کہتے ہیں یہ دیر سے ایمان لائے دیر سے صحیح. میرا تو عقیدہ ہے سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کوئی آدمی کروڑ سال کفر میں زندگی گزار دے پھر آخری لمحے میں ایک مرتبہ نظر بھر کر ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لے کروڑ سال کے گناہوں پہ قلم معافی کی پھر جاتی ہے اس کے کفر کی غلاظت ڈھل جاتی ہے پیغمبر کے قدموں میں آ کر صحابیت کا شرف پا کر وہ اتنا اعلیٰ عرفہ ہو جاتا ہے کوئی خاص کتمردان اس کی جوتیوں کو بھی نہیں پہنچتا. جس نے ایمان کی حالت میں نظر بھر کے رسول اللہ کا دیدار کر دیا پھر وہ سارے اولیاء سے اتقیاء سے اصفیاء سے وہ تمام غوث کتب ابدالوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہو گیا وہ پیغمبر کا صحابی بن گیا ہے. اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا ابھی آتے ہوئے کتاب میرے پاس تھی فتح مکہ سے 2 دن پہلے ایمان لائے حضور نے کتنی عزت دی. عام مکہ میں جب داخل ہو رہے تھے آپ نے اعلان کر دو بیت اللہ میں مکہ کی گلیوں میں اعلان کر دو جو شخص بھاگ کر بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے. جو بھاگ کر ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے. ابو سفیان کا گھر امن کا گھر بن گیا ہے. ابو سفیان کا گھر ویسے ابو سفیان کے بارے میں مورخین نے عجیب بات لکھی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کی حالت میں کافروں نے بڑے بڑے حربے استعمال کیے لیکن اوچھی حرکت ابو سفیان نے کبھی نہیں کی. ابو جہل نے، عقبہ ابن ابی معیط نے، ابو لہب نے، عتبہ نے اور لوگوں نے بڑی اچھی حرکتیں کی مگر ابو سفیان نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی. ایک مرتبہ ابو جہل ظالم نے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا. حضرت فاطمہ بچی تھی، روتی ہوئی آئی گھر میں. حضور نے فرمایا فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا ابا جان ابو جہل نے میرے منہ کے پہ تھپڑ مارا ہے. حضور نے فرمایا بیٹی جاؤ ابو سفیان کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ میرے ابو نے مجھے بھیجا ہے اور میں تجھے بتانے آئی ہوں کہ ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے. حضرت فاطمہ ابو سفیان کے گھر جاتی ہیں، کہا اے سردار قریش ابو جہل نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، میرے ابو نے کہا ہے میں تجھے بتا دوں. ابو سفیان کھڑا ہوا، کہا فاطمہ میری انگلی پکڑو. فاطمہ کو لے کر بیت اللہ میں چلا گیا، وہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. ابو جہل کے پاس کھڑا ہو کر کہا فاطمہ جس طرح اس نے تیرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا اس کے منہ پہ تھپڑ مار دے، بعد میں جو ہوگا میں دیکھ لوں گا. حضرت فاطمہ نے آگے بڑھ کر ابو جہل کے منہ پہ تھپڑ مارا. ابو جہل نے کہا ابو سفیان ایک بچی سے میرے منہ پہ تھپڑ مروا رہا ہے. کہا ابو جہل سن، دشمنی رسول محمد سے ہے، اس کی بیٹیوں سے تو نہیں ہو سکتی، تو اتنا بزدل دشمن ہے تو نے محمد کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا ہے، خدا کی قسم میرے بس میں ہوتا میں تیرا سر اڑا دیتا. حضرت فاطمہ نے جب آ کر اپنے ابو کو بتایا، رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تو ابو سفیان کو اور اس کی اولاد کو دولت ایمان سے مالا مال کر دے. کوئی معمولی نہیں تھا احسان. دنیا کفر کے حالت میں بھی اس نے چھوٹ جیسی عام دوسرے کافر اونچی حرکتیں کرتے ہیں نہیں، ابو سفیان نے نہیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے. میں نے یہ جو روایت بیان کی ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے اور اس طرح علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا جب مکہ کے مشرک پیغمبر کا جینا حرام کر دیتے، پتھر مارتے ہوتے تھے، حضور آگے ہوتے تھے یہ پیچھے ہوتے تھے، اللہ کے رسول ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جاتے تھے، ابو سفیان کھڑے ہو کر کہتا تھا اور دشمنوں خبردار میں مسلمان تو نہیں ہوں مگر محمد میرے گھر میں آ گئے، خبردار اب میں کسی کو رسول محمد کی طرف بڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا. کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے. رسول اللہ نے بھی پھر احسان کا بدلہ احسان دیا، کہا ابو سفیان میں تیرے گھر میں ایک مرتبہ آیا تجھے پناہ دی، آج میں محمد اعلان کرتا ہوں تیرے گھر میں ہزاروں داخل ہو جائیں میں سب کو امان دیتا ہوں. تو نے مجھے ایک مرتبہ امان دی، میں نے تیرے گھر کو دار امن بنا دیا، دار امن بنا دیا. مکہ فتح ہونے کے فوری بعد قبیلہ حوازن ان کے ساتھ جنگ ہوئی، حنین میں حضور چلے گئے، وہ وہاں سے بھاگے تائم میں چلے گئے، وہاں جا کر ان کا محاصرہ کیا، تین ہفتے تک محاصرہ رہا. ایک دن مسلمان حضرت ابو سفیان اب مسلمان ہو چکے، حضور کے ساتھ مل کر جنگ میں مصروف تھے، قلعہ میں سے کھڑے ہوئے تیر انداز نے تاک کر تیر مارا، حضرت ابو سفیان کی آنکھ میں لگا، آنکھ لٹک گئی، لٹک کر ہلکا گوشت چشم سے باہر نکل آئی، اب آنکھ یہاں ان کے گال کے اوپر لٹک رہی ہے. اپنے آنکھ کے گھیرے کو اس حالت میں کہ آنکھ لٹک رہی ہے، اسی حالت میں رسول اللہ کے سامنے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدمہ پہنچا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اب سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فرمایا ابو سفیان اگر چاہو تو ابھی خدا سے دعا کرتا ہوں، لعاب دہن لگاتا ہوں، آنکھ کو واپس کر دوں گا، اتنی چمکدار ہو جائے گی کہ دوسری آنکھ بھی اتنی نہیں دیکھتی جتنا یہ دیکھے گی، اور اگر چاہو تو اس آنکھ کے بدلے میں خدا سے جنت میں آنکھ دلوا دوں گا. حضور نے فرمایا آنکھ کے بدلے میں جنت میں آنکھ ہے؟ ہوتا آپ جیسا میرے جیسا، حضرت جنت میں تو میری جانی ہے، پہلے آئے تو ٹھیک کرو نا، پہلے آئے تھے. پھر کیا ہوا؟ حضرت سفیان نے فرمایا ٹھیک ہے ابو سفیان نے، آقا مجھے یہ سودا منظور ہے، اسے کو بلا تلوار لاؤ. آنکھ ہاتھ میں پکڑی، تلوار ماری کاٹ کر زمین پہ پھینک دی کہا کوئی ضرورت نہیں اس دنیا میں آپ کی, مجھے جنت کی آپ کی بشارت مل چکی ہے, میں جنت کی آنکھ لینا چاہتا ہوں.
اور ابو سفیان کو گالیاں دیتے ہو جس کے لیے رسول اللہ نے دعائیں مانگی اور پھر انہوں نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو تاریخ پر سنہری حروف ہیں, تاریخ پر ان کا کردار چمکر جگمگاتا ہوا چمکتا ہوا نظر آتا. یہ تو وہ لوگ تھے جانتے ہو حدیبیہ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے جو تیسری مرتبہ تیر بھیجا تھا اس کا نام سہیل ابن عمر تھا, اس کا نام سہیل ابن. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ منعقد ہونے لگا, دستاویز لکھی جانے لگی, حضور نے فرمایا علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنے لگا نہیں جی ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے, بسمک اللہم لکھو. بس لکھ لیا گیا. آگے حضور نے فرمایا علی لکھو یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریش مکہ کے ساتھ ہے. ڈٹ گیا. کہنے لگا اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہوتے تو بھائی جھگڑا ہی کیا تھا, رسول اللہ کاٹو. حضور نے فرمایا علی کاٹو. عرض کیا میری کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا لاؤ میرے سامنے, اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا اور محمد ابن عبداللہ لکھوا دیا جگہ جگہ پہ. پھر شرائط کیا ہو رہی تھی؟ آپ اس سال واپس چلے جائیں, آئندہ سال آئیں گے آپ, آپ کے ساتھ اسلحہ نہیں ہوگا, تین دن کے لیے آئیں گے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے, ہم آپس میں دس سال تک جنگ نہیں کریں گے. پھر ایک شرط یہ لکھی اگر کوئی مسلمانوں میں سے کافر بن کر مکہ میں آئے گا ہم پناہ دیں گے, آپ مانگیں گے ہم واپس نہیں کریں گے, اگر کافروں سے کوئی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا. یہ بات ہو رہی تھی, لکھی نہیں گئی تھی کہ اسی سہیل ابن عمر کا بیٹا ابو جندل بیڑیوں میں جکڑا ہوا, زنجیروں میں زنجیریں ہاتھوں میں پہنے ہوئے مکہ سے بیڑیاں تڑوا کر بھاگتا ہوا آ گیا. پیچھے شور مچاتے ہوئے لوگ آ رہے تھے, آگے زخمی ابو جندل آ رہا تھا, رسول اللہ کے خیمے کے پاس آ کر گر پڑے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عرصے کے بعد میں ظلم سے نجات پا کر آیا ہوں, میرے باپ نے مجھے قید کر رکھا ہے, روزانہ مجھ پر ظلم کرتا ہے, آج تک تم ظلم کا نشان بناتا ہے نشانہ بناتا ہے, آج میں آ گیا ہوں مجھے واپس نہ کرنا. تاریخ میں لکھا ہے بیڑیاں پہنانے کی وجہ سے ابو جندل کے پاؤں سے خون رس رہا تھا, اس کے وجود پر تشدد کے نشان نمایاں تھے. حضور نے فرمایا ابو جندل فکر نہ کرو ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے. جب آپ نے یہ فرمایا سہیل ابن عمر ڈٹ گیا, اس نے کہا نا میں معاہدہ ہی نہیں کرتا, کوئی معاہدہ نہیں, میں واپس جا رہا ہوں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا نہیں پہلے میرے بیٹے کو واپس کرو پھر معاہدہ مکمل ہوگا. حضور نے فرمایا سہیل میں ذاتی طور پر تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ذاتی طور پر تجھ سے التجا کرتا ہوں, ضد نہ کر, ابو جندل کو ہمارے ساتھ بھیج دے, میرے ساتھیوں کے جذبات دیکھ, ابو جندل پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر میرے ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں, میں ذاتی طور پر کہتا ہوں مجھ پہ احسان کر. کہنے لگا نہیں واپس بھیجو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سہیل نہیں مانتا, معاہدہ کرو میں ابو جندل کو واپس بھیجتا ہوں. روتے بھی جا رہے تھے اور پیچھے مڑ مڑ کے کہہ رہے تھے مسلمانوں میں تو بیڑیاں تڑوا کر آیا تھا, میں تو زنجیریں کٹوا کر آیا تھا, پھر مجھے ظالم کے ہاتھ میں دے دیا ہے تاکہ مجھ پہ ظلم کرے. صحابہ رو رہے تھے مگر زبانوں پہ تالے لگے ہوئے تھے, کہتے تھے ہم کیا کریں, نبی کا فیصلہ ہے. حضور فرما رہے تھے بیٹے ابو جندل صبر کرنا, خدا تمہارے لیے راستہ نکالے گا. یہ بھی صبر کر رہے ہیں, وہ بھی صبر اور سکون کے ساتھ ظالم باپ کے ساتھ واپس جا رہا ہے. یہی سہیل ابن عمر فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گیا. فتح مکہ کے دن اب آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیسے مسلمان ہوئے. مورخ تین سال تک رسول اللہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے, اتنے نوافل پڑھا کرتے تھے, قرآن کی اتنی تلاوت کیا کرتے تھے, مثال بن گئے تھے کہ اس دور میں قرآن کی اتنی تلاوت کرنے والا نوافل پڑھنے والا سہیل ابن عمر سے زیادہ کوئی نہیں تھا.
نعرہ تکبیر.
اب اگلی بات بتاتا ہوں, یہ میں نے آپ کو بتایا نا حضرت خالد بن ولید 60 آدمیوں کو لے کر کھڑے ہو گئے تھے, ان 60 میں ایک سہیل ابن عمر بھی تھا. اور ساتھ میں ایک شہر ابن عمر بھی تھا. اور اسی جنگ یرموک کے آخری دنوں میں کئی دن تک جنگ جاری رہی تھی, آخری دنوں میں یہی شہر ابن عمر زخمی ہو گیا, زخموں سے چور ہو کر گرا پڑا ہے. زخموں کی دیکھ بھال کرنے والے پانی لے کر آئے, دور سے کہا پانی. جب شہر ابن عمر کے ہونٹوں پہ پانی رکھا ایک اور آواز آئی پانی, کہنے لگا میں پانی نہیں پیتا جب تک میرے بھائی کے ہونٹ پانی سے تر نہیں ہو جاتے. وہ اس کے پاس گئے وہاں بھی آواز آئی پانی, اس نے کہا میں پانی نہیں پیتا, پہلے اس بھائی کے پاس جاؤ. یہ پہلا پیاسا دم توڑنے والا سہیل ابن عمر ہے, وہ دوسرا پیاسا دم توڑنے والا عکرمہ ابن ابو جہل ہے. ابو جہل کا بیٹا عکرمہ ہے جو مسلمان ہو چکا تھا. ان کے ایمان پہ شک کرتے ہو؟ جنہوں نے جانے پھر رسول اللہ پہ لوٹا دی, جانوں کی قربانیاں دے دی ہیں. کیوں؟ پیغمبر خدا کی صحبت میں آئے ہیں, پھر آسمان ہدایت کے روشن ستارے بن گئے ہیں. حضور کی نظر کرم پڑی ہے, سارے گناہ دھل گئے ہیں, خوبیاں نکھر کر سامنے آ گئی. میرا خیال ہے کچھ تھکے تھکے لگ رہے ہو. بخدا صحابہ تو بھائی صحابہ ہیں, ساری تقریر کر لو صحابہ کی بات نہ کرو ہمیں تو مزہ ہی نہیں آتا. اور پھر صحابہ قرآن پاک میں 750 جگہ ذکر صحابہ کا ہے. میں نے اپنی گاڑی میں قرآن پاک کا چھوٹا نسخہ رکھا ہے. چھوٹے نسخے سے مراد کوئی 10 پارے والا قرآن نہیں, یا بڑے نسخے سے مراد 40 پارے والا نہیں جس کے 10 بکری کھا گئی, پھر وہ بکری موٹی ہوتی ہوتی دلدل بن گئی. دلدل بن گئی نا, وہ 10 پارے جو کھا گئی. میری عادت ہے میں قرآن پاک کو کھولتا ہوں اکثر گاڑی میں بیٹھا ہوا, ہر صفحے پہ صحابہ, ہر صفحے پہ صحابہ, ہر صفحے پہ صحابہ. کھولو قرآن, آپ کو بتاتا ہوں, پڑھو قرآن کی پہلی سورت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین. یہ لا ریب کتاب متقین کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وہ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو اندیکھی باتوں پر ایمان لا رہے ہیں. جب قرآن اتر رہا تھا غیب کی باتوں پر ایمان کون لا رہے تھے؟ زور سے بولو کون لا رہے تھے؟ ویقیمون الصلاۃ. متقین کون ہے؟ جو نماز پڑھ رہے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون. متقی کون ہے؟ جو خدا کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کر رہے ہیں. الذین یؤمنون بما انزل الیہ. متقین کون ہے؟ جو پہلی کتابوں پر ایمان لا رہے ہیں, آخرت پر یقین کر رہے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی رب کی توفیق سے ہدایت یافتہ ہے, یہی کامیاب ہے. قرآن کی پہلی سورت ہے, پہلی ہے تو میں تذکرہ کس کا ہے؟ بولو بولو تذکرہ کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے. اولئک ھم المفلحون کامیاب ہے. اولئک ھم المهتدون ہدایت یافتہ ہے. اولئک ھم الراشدون رشد و ہدایت کے منارے ہیں. اولئک ھم الفائزون فوز و فلاح پانے والے ہیں. اولئک ھم الصادقون سچے ہیں. اولئک ھم المتقون متقی پرہیزگار ہیں. اولئک حزب اللہ خدا کا لشکر ہے. اولئک ھم خیر البریہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہیں. کرام بررہ ساری دنیا سے عزت والے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا, یہ پکے مومن ہیں. یہ پکے مومن ہیں. قرآن پڑھو. اور آج قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, علماء کے لیے, طلباء کے لیے, عوام کے لیے نئی چیز ہوگی انشاءاللہ. آیت آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی لیکن ترجمہ آپ نے پہلی مرتبہ ہی سننا ہے. قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ میدان عرفات میں, جب حجت الوداع میں 125,000 صحابہ پروانوں کی طرح شمع نبوت کے گرد جمع تھے. جب سب صحابہ موجود تھے, پہلے صحابہ بھی بعد والے بھی, فتح مکہ سے پہلے والے بھی بعد والے بھی, سب صحابہ موجود تھے, اس وقت قرآن نے آیت نازل کی. آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا، دینکم کیا مانا، آج ہم نے مکمل کر دیا تمہارے لیے، تمہارے لیے آدھا مانا، آدھا مانا کر رہے ہیں، آج ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا تمہارا دین، تمہارا دین، تمہارا دین. جیسے آ کر شام کے وقت مزدور کہتا ہے میں نے تمہارا کام مکمل کر دیا، معمار کہتا ہے میں نے تمہارا مکان مکمل کر دیا، کسان کہتا ہے میں نے تمہارا کام مکمل کر دیا، اللہ فرماتے ہیں نبی کے صحابہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. دین کس کا؟ بولو بولو. یہ نہیں کہا کہ اپنا دین، یہ نہیں کہا اللہ نے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا الیوم اکملت لکم دینی، آج میں تمہارے لیے مکمل کر رہا ہوں اپنے دین کو. نہ فرمایا دینکم، تمہارا دین. آگے فرمایا اکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. جب نعمت کی باری آئی اللہ نے فرمایا اپنی نعمت، نعمت کی نسبت جس طرح اللہ اپنی طرف کر سکتے تھے دین کی نسبت بھی کر سکتے تھے نا، دین کی باری آئی تو کہا تمہارا دین. کیا کہا؟ زور سے بولو کیا کہا؟ یہاں بھی کہا اور دوسری جگہ کہا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں ایمان لائے ہمارے صالحہ پر کار بند رہیں گے، خدا کا ان سے وعدہ ہے. کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی خلافت اللہ ان کو عطا کرے گا جیسے پہلے لوگوں کو زمین کی خلافت عطا کی. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، علماء طلباء، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اللہ تعالیٰ قرار دے دیں گے، اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیں گے، مستحکم کر دیں گے ان کے لیے ان کا دین، ان کے لیے وہاں دین کی نسبت بھی صحابہ کی طرف، یہاں دین کی نسبت بھی. تو دین کس کا؟ بولو بولو دین کس کا؟ دین کس کا؟ آگے سنو، فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا، تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا. جیسے باپ آ کر کہتا ہے بیٹا فلاں چیز فلاں کے لیے، فلاں چیز فلاں کے لیے، فلاں چیز فلاں کے لیے، تیرے لیے میں نے یہ پسند کیا ہے، یہ کھلونا تیرے لیے میں نے پسند کیا ہے، یہ پگڑی تیرے لیے میں لایا ہوں، یہ گاڑی میں نے تیرے لیے پسند کی ہے. تو گاڑی کس کی ہوگی؟ پگڑی کس کی ہوگی؟ کھلونا کس کا ہوگا؟ میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا. تو دین کس کا؟ اسلام کس کا؟ اسلام کس کا؟ تو پھر سنو، دیندار وہی ہے، دیندار وہی ہے جو صحابہ کا وفادار ہے، جو صحابہ کا حقدار ہے وہ دیندار ہے، جو صحابہ کا حقدار نہیں وہ دیندار نہیں، وہ دیندار نہیں، وہ دیندار نہیں، وہی دیندار جو صحابہ کا حقدار. کیوں؟ اپنی طرف سے تو کچھ کہنا نہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کے پیچھے چلو گے وہ ہدایت یافتہ ہے، تم بھی ہدایت یافتہ، تم بھی ہدایت یافتہ. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، صحابہ کی اتباع اخلاص سے کرو گے خدا تم سے بھی راضی. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص رسول کی دشمنی کرے صحابہ کا رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے پر جائے، نولیہی ما تولی ونسلیہی جہنم وساعت مصیرہ، جو صحابہ کا راستہ چھوڑے گا جہنم میں جائے گا، جو صحابہ کی اتباع چھوڑے گا دوزخ میں جائے گا، جو صحابہ کی پیروی چھوڑے گا کافر ہوگا. وہ مومن مسلمان ہے؟ مومن مسلمان نہیں آ سکتا. مومن وہی ہے جو صحابہ کا حقدار ہے، مسلمان وہی ہے جو صحابہ کا وفادار ہے، جو صحابہ کا مومن وفادار اور صحابہ کا وفادار، صحابہ کا جانشار، صحابہ کا حقدار، صحابہ کا مسلمان نہیں ہے. اسلام کس کا؟ ذرا زور سے بولو. دین کس کا؟ اب اللہ فرماتے ہیں اسلام کو تو میں نے صحابہ کے لیے پسند کیا, اسلام ہو گیا صحابہ کا. اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام صحابہ کا, اب کسی کو صحابہ کا اسلام اچھا نہیں لگتا, صحابہ کا نظام اچھا, صحابہ کا انداز اچھا, صحابہ کی سیرت اچھی نہیں لگتی, وہ کسی اور طرف گیا ہے. جب تک غیر الاسلام, پھر یہ غیر اسلام کی طرف گیا ہے. فلن یکمل من, کوئی قبول نہیں, کوئی قبول نہیں. عبادت وہی قبول جو صحابہ نے کی, دین وہی قبول جس پر صحابہ عمل کر رہا ہے, نظام وہی قبول جو صحابہ نے دیا. صحابہ کا راستہ چھوڑو گے یتبی غیر سبیل المؤمنین, صحابہ کا راستہ چھوڑو گے. اور دوسری جگہ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْ, اگر صحابہ کی اتباع کرو گے پیروی کرو گے, وَإِن تَوَلَّوْ, اگر منہ پھیرو گے, اگر ہم کسی مسلمانوں, صحابہ 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 کیوں کہہ رہے ہیں؟ تیرے ملک میں غستاخ صحابہ پھر اچھرا ہوا ہے, صحابہ کا دشمن پھر میدان میں آ گیا ہے. آج سے چند روز پہلے پاکستان کے شیعوں نے جمع ہو کر وفاقی وزیر تعلیم زبیدہ جلال کو یہ 11 صفحات پر مبنی ایک یادداشت پیش کی, جو خط لکھا اس خط کا فوٹو سٹیٹ میرے پاس, جو یادداشت پیش کی وہ میں ساری وہاں سے اٹھا کر لے آیا ہوں. یہ یادداشت کا پہلا صفحہ ہے, آگے لکھے کہتے ہیں پنجاب ٹیکسٹ بورڈ بک نے جو کتابیں شائع کی ہیں, اسلامیات کی کتابیں ہیں, معاشرتی علوم کی کتابیں ہیں یا دینیات کی کتابیں ہیں, ان کتابوں میں ابو بکر کے نام کے ساتھ صدیق کا لفظ ہے, عمر کے نام کے ساتھ فاروق کا لفظ ہے, عائشہ کے نام کے ساتھ صدیقہ کا لفظ ہے, ابو بکر عمر عثمان کے نام کے ساتھ خلفائے راشدین کا لفظ ہے. ایک ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہیں, ایک ایک کتاب کی بات کر کے کہتے ہیں فلاں جگہ سے صدیق حذف کیا جائے, فلاں جگہ سے عمر حذف کیا جائے, فلاں جگہ سے صدیق حذف کیا جائے. یہ میرے سامنے کتاب ہے. کہتے ہیں کہ جو کتاب پاکستان نے دینیات کی جماعت سون قرآنی قید ہے, اس کے صفحہ نمبر 25 پر جگہ جگہ ابو بکر کے لیے صدیق کا لقب استعمال ہوا ہے. شیعہ عقیدے کے مطابق صدیق فاروق حضرت علی کے القاب ہیں, لہذا یہ القاب حضرت علی کے علاوہ کسی اور صحابی کے لیے استعمال نہ کیا جائے, یہاں پر استعمال کیا گئے ہیں, حذف کیا جائے. آگے لکھتا ہے صفحہ 55 پر خلفائے راشدین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, انہیں حذف کیا جائے. آگے لکھتا ہے حضرت عائشہ کے لیے صدیقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, اسے حذف کیا جائے. اور کتاب کا نام لکھ کے کہتا ہے انگریزی جماعت دم اس کے پہلے مضمون سے حضرت عائشہ صدیقہ سے صدیقہ کے الفاظ ختم کیا جائے, اصحاب سراسا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کے خلفائے رسول اور خلفائے راشدین کے نعرے پر ہمیں اعتراض ہے, یہ نام حذف کیا جائے. ایدان سے الصلوۃ خیر من النوم کے الفاظ نکالے جائیں, کلمہ میں کمی ہے اسے پورا کیا جائے. اور مجھے بتلاؤ جب صحابہ کا دشمن تو آپ کے سکول کی کتابوں سے نصاب کی کتابوں سے صحابہ کے نام حذف کرانا چاہتا ہو, صحابہ کے نام نکلوانا چاہتا ہو, میں خاموش رہ سکتا ہوں؟ آپ خاموش رہ سکتے ہیں؟ پھر خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے. میں متعلقہ وزیر سے ملا, میں نے کہا تمہیں یادداشت آئیے لاؤ, یہ فوٹو سے میں لی. میں نے کہا کیا خیال ہے صحابہ کے نام نکالو گے؟ اس نے کیا مطلب؟ میں نے کہا ایک بات سنو, تم صحابہ کے نام نکالو گے ہم اسمبلیوں سے اٹھا کر تمہیں باہر نکالیں گے. پاکستان میں اس شخص کو نہیں رہنے دیا جائے گا جو نصاب تعلیم سے صحابہ کے نام نکالے گا. اور یہی میرا قصور ہے. ہم نہیں مانتے یہ انداز اور طریقے سیاست. میں نے اسی لیے بغاوت کی ہوئی ہے اس طریقے سیاست سے. مسلمانوں, جو 1400 سال کے بعد نبی کے صحابہ کے نام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, نہیں ہے, میں اس دشمن صحابہ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جو شخص 1400 سال کھڑے, 1400 سال کے بعد صحابہ کے نام خارج کرانے کی بات کرتا ہے, میں کہوں گا مسلمانوں, علماء کرام, دینی جماعتوں کے سربراہ ہو, جو صحابہ کے نام نکلوانا چاہتا ہے تم اسے نکال کے باہر کر دو. اس لیے کہ جسے صحابہ کے نام پر اعتراض ہے, مجھے اس کے وجود پر اعتراض ہے, مجھے اس کے ایمان پر اعتراض ہے, مجھے اس کے دین پر شک ہے. ہے کوئی مسلمان جو یہ سوچ سکتا ہو کہ صحابہ کے نام نکال دے؟ آج لیڈر, کسی لیڈر کو کہو کہ تمہارے باپ کا نام تاریخ سے نکال دیا جائے, تمہارا نام اسمبلی سے حذف کر دیا جائے, وہ برداشت نہیں کرتا کہ میرا نام اسمبلی سے حذف کر دو, میرے نام کے ساتھ ایم این اے کاٹ دو, میرے نام کے ساتھ میری جماعت کا نام کاٹ دو. تم اپنے جام کاٹنے نہیں دیتے, تم اپنے الکار کاٹنے نہیں دیتے ہو, ہم صحابہ کے الکار کاٹنے نہیں دے. خیالس تو جنون مرتے مر جائیں گے مگر صحابہ کے ناموں پہ آج نہیں آنے دیں گے. کون صحابہ ہے؟ توجہ, کون صحابہ؟ ہم ایسی سیاست پہ لعنت بھیجتے ہیں جس سیاست میں صحابہ کے گستاخوں کو گود میں بٹھانا پڑے. میں ایسی سیاست کو نہیں مانتا ہوں. میرے نزدیک وہی مقدس, وہی قابل احترام, وہی محبت کے لائق ہے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے. اور مسلمانوں, تم اپنے باپ کے دشمن کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہو؟ جو تمہاری امی کو گالیاں دے اس کو جھڑیاں ڈال سکتے ہو؟ جو تمہارے بھائی کی گردن پر چھرا چلائے یا تلوار چلائے تم اس کے ماتھے کو چوم سکتے ہو؟ جو سوہ اس کر تمہارے ایک ایک بزرگ کا نام لے کر اس پہ لعنت کرنے لگ جائے, تمہاری برادری پہ لعنت کرے, قوم پہ لعنت کرے, والدین پہ لعنت کرے, تم اس کی تعریف کر سکتے ہو؟ اور میرے لاکھوں باپ قربان صدیق کی چوٹی پر, میری ہزاروں آئے قربان امی عائشہ کے دوپٹے پر, میں کہتا ہوں دو مجھے گالیاں, مجھے گالیاں دو, مجھے گولیاں مارو, مجھے جیلوں میں رکھو, مجھے بم مارو, جو تم سے ہو سکتا ہے میرے ساتھ کچھ کر گزرو. یاد رکھو, برداشت کروں گا, نبی کے صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا ہوں. کون صحابہ؟ کون صحابہ؟ قرآن کہتا ہے ہم المؤمنون حقا. قرآن, قرآن پڑھیے. صحابہ کے پیچھے چلو گے وہ ہدایت یافتہ, تم بھی ان کے پیچھے چلو گے وہ متقی, تم بھی ان کے پیچھے چلو گے وہ سچے, تم بھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سچے کون ہے؟ فرمایا اولئک ہم الصادقون, یہ صحابہ ہی تو سچے ہیں, یہی سچے ہیں. روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ متقی کون ہے؟ فرمایا اولئک ہم المتقون, یہ صحابہ ہی تو متقی ہیں. والزمہم کلمۃ التقویٰ, صحابہ تو وہ متقی ہیں, خدا نے تقوی کو ان کے ساتھ لازم کر دیا ہے. صحابہ, خدا نے تقوی کو صحابہ کے ساتھ ہے. زور سے بولے, زور سے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, خدا نے تقوی صحابہ کے ساتھ ہے. جس طرح سورج کے ساتھ خدا نے روشنی لازم کر دی ہے, رات کے ساتھ تاریکی لازم کر دی ہے, آگ کے ساتھ گرمی لازم کر دی ہے, برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم کر دی ہے, پھول کے ساتھ خوشبو لازم کر دی ہے, صحابہ کے ساتھ تقوی لازم کر دی ہے. اٹھاؤ قرارداد, صبح کو 100 بندہ نہیں, 1000 نہیں, لاکھ بلکہ کروڑ کے کروڑ مل جاؤ. جناب صدر پرویز مشرف صاحب, جناب جمالی صاحب, گرمیوں کے دن ہے, سورج بڑا تنگ کر رہا ہے, قرارداد پیش کر رہے ہیں, سورج سے روشنی چھین لو. سورج سے روشنی کو حذف ہے, جدا کر دو. کر سکتا ہے؟ پھر بش کے پاس جاؤ, جناب بش, خوش خوش خوش, جناب بش, سورج سے روشنی جدا کر دے. کر سکتے ہیں؟ اور ساری دنیا مل کر
سورج سے روشنی جدا نہیں کر سکتی، ساری دنیا مل کر ابو بکر سے صداقت جدا نہیں کر سکتی، ساری دنیا مل کر عمر سے عدالت جدا نہیں کر سکتی، ساری دنیا مل کر عائشہ سے صداقت جدا نہیں کر سکتی، ساری دنیا مل جائے صحابہ سے ایمان جدا نہیں ہو سکتا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، خدا نے لازم کر دیا ہے۔ کون صحابہ؟ متقی بننا ہے صحابہ کے ساتھ مل جاؤ، مومن بننا ہے صحابہ کے ساتھ مل جاؤ۔ توجہ ہے، میں پہلے ایک مرتبہ کہوں گا، یاد کر لینا، دوبارہ آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے، دوبارہ آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تم بھی ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، کامیاب بن جاؤ گے، کامران بن جاؤ گے، فائزون بن جاؤ گے، متقون بن جاؤ گے، صادقون بن جاؤ گے، مفلحون بن جاؤ گے، حزب اللہ بن جاؤ گے، خیر البریہ بن جاؤ گے، اور کرام برارہ بن جاؤ گے، رضی اللہ عنہ رضوان کا مصداق بن جاؤ گے، جنتی بن جاؤ گے، ان کے پیچھے چلو گے، دارین کی سعادتیں حاصل کر لو گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اس کا معنی اگر منہ پھیرو گے، اگر آپ دیکھیں تولو کس کو کہتے ہیں، میرا منہ آپ کی طرف ہے، اب میں نے منہ پھیر لیا، پہلے چہرہ ادھر تھا اب ادھر کر لیا، یہ ہے تولو، یہ ہے منہ پھیرنا۔ اگر صحابہ سے منہ پھیرو گے پھر کیا ہوگا؟ فإنما هم في شقاق، ذلت، گمراہی، تباہی، بربادی۔ اور دوسری جگہ فرمایا، دوسری جگہ فرمایا کہ جو مومنوں کا راستہ چھوڑ رہا، ومن یشاقق رسول من بعد ما تبینہ اللہ الہدیٰ ویتبع غیر سبیل المومنین، جو صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف جائے گا، نولیہ ما تولیٰ ونسلیہ جہنم، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو پھر صحابہ اور صحابہ کا دشمن ایک جگہ پہ جمع، دونوں بیک وقت جنتی، دونوں بیک وقت کامیاب، دونوں بیک وقت متقین، دونوں بیک وقت پرہیزگار، دونوں بیک وقت سچے نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اب دوسرا مانا سن، صحابہ مفلحون دشمن خاسرون، صحابہ متقون دشمن منافقون، صحابہ صادقون دشمن کاذبون، صحابہ حزب اللہ دشمن حزب الشیطان، صحابہ خیر البریہ دشمن شر البریہ، صحابہ کرام برارہ دشمن اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ، صحابہ وجوہی اور صحابہ وجوہی یوم مسفرۃ زاہقۃ مستبشرۃ، دشمن وجوہی یوم اذن علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، صحابہ رضی اللہ دشمن لعنت اللہ، صحابہ جنتی دشمن جہنمی، صحابہ پہ خدا راضی دشمن پہ خدا ناراض۔ یاد رہے گا، دوبارہ میرے ساتھ کہو، صحابہ کامیاب دشمن، زور سے بولو، صحابہ کامیاب دشمن، صحابہ سچے دشمن، صحابہ سچے دشمن، صحابہ متقی دشمن منافق، صحابہ متقی دشمن، صحابہ متقی دشمن، صحابہ پہ خدا راضی دشمن پہ خدا، صحابہ پہ خدا کی رحمت دشمن پہ خدا کی، صحابہ جنتی دشمن، صحابہ رحمان کا لشکر دشمن، صحابہ خیر البریہ دشمن۔ آؤ آؤ، صحابہ مومنوں نے حق کا، صحابہ پکے مومن دشمن، بول 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 بول، صحابہ پکے مومن دشمن پکا کافر، صحابہ صاحب ایمان دشمن صاحب کفر، صحابہ خیر البریہ دشمن شر البریہ، صحابہ چمکتے ہوئے چہروں والے دشمن سیاہ چہروں والے۔ فیصلہ قرآن کا ہے، فیصلہ قرآن کا ہے۔ آئیے اسی پر آ جاؤ، صحابہ کون ہے؟ وجوہی یوم اذن علیہا، نہیں پہلی آیت، مسفرہ چمکتے ہوئے چہرے، زاہقۃ مستبشرہ خوش خوش ہنس رہے ہیں، یہ چمکتے ہوئے چہرے، اور دشمن وجوہی یوم اذن علیہا غبرہ غبار الود چہرہ، سر میں خاک منہ پہ خاک، ترہ تہا قطرہ سیاہ اندروں کالا باروں کالا۔ قرآن ہے، اندروں کالا، اندروں کالا، اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ۔ کرو منع اس آیت دا، اس آیت دا منع کرو، کفرۃ الفجرۃ کرو منع، میرے مزاج کے مطابق کرو، صحیح سے منع،
نا دشمن بدبودار کافر, رلیس ترین کافر, بدترین کافر, کائنات کا گندا کافر. میں نہیں کہتا, قرآن کہتا کافرت الفجارا, کافرت الصحابہ چمکتے چہروں والے, دشمن غبار علو چہرے والا, صحابہ روشن چہروں والے, دشمن سیاہ چہروں والے, صحابہ مومنوں کا دشمن کفرت الفجارا. فیصلے قرآن کے ہیں, فیصلے وقت نہیں ہے, کافی وقت بیت چکا ہے. ورنہ خدا کی قسم صحابہ کا عنوان آئے, آپ کی دعا سے میں کھڑے کھڑے قرآن کی 750 آیتوں میں سے 400 آیتیں تسلسل کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں, تسلسل کے ساتھ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ. میرے محبوب, اپنے آپ کو صحابہ میں بٹھایا کیجئے, اپنا زیادہ وقت صحابہ کو دیجئے, اپنا زیادہ مصروفیت صحابہ کے ساتھ رکھیے. اگلی آیت سنو, لا تعدو عیناک عنہم, میرے محبوب صحابہ سے نظروں کو ہٹانا نہیں. ہائے ہائے, لا تعدو عیناک, آپ کی دونوں آنکھیں ادھر ادھر نہیں. میرے محمد, میرے پیغمبر, اپنی نظروں کو صحابہ سے ہٹانا. تو سوال کرتا ہے ایک نظر کرم ہو جائے, تو ایک نظر کرم کا طلبگار ہے. صحابہ کے لیے خدا کا حکم ہے, میرے محبوب اپنی ساری نظر آئے کرم صحابہ پہ رکھیے, صحابہ کو دیکھتے رہیے, صحابہ کے اندر رہیے, ان میں بیٹھیے, ان سے باتیں کیجئے, ان کو دیدار کا موقع دیجئے, اپنے اوقات ان میں گزارا کیجئے. اس لیے کہ تجھ سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں ہے, ان سے بڑھ کر محب کوئی نہیں ہے, تجھ سے بڑھ کر اعلی نبی کوئی نہیں ہے, ان سے بڑھ کر تجھے ماننے والا صحابی کوئی نہیں ہے. یہ کسی نے پوچھا ہے, کہتا ہے امیر معاویہ کا معنی کیا ہے؟ امیر معاویہ کا معنی پوچھتے ہو؟ معاویہ پناہ دینے والے کو کہتے ہیں. معاویہ اس کو کہتے ہیں جو رات کے آخری حصے میں ستارہ چمکتا ہے, جس کی آب و تاب اور چمک کو برداشت نہ کرتے ہوئے زمین پہ بیٹھا ہوا کتا بھونکنے لگتا ہے, اس ستارے کو معاویہ کہتے ہیں. اور ستارے کو ایک اور سوال کیا ہے, لیکن میں اس کا جواب دینا کوئی اچھا نہیں سمجھتا کہ آپ نمک حرامی کر رہے ہیں, 40 دن بھوک ہڑتال کی, مولانا فضل مانے چھڑائی, چھوڑو میں ان باتوں میں نہیں پڑتا, میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں, ہر قابل احترام میرے لیے لائق احترام ہے, لیکن دشمن کو معاف, دشمن کو معاف. دیکھو فتح مکہ کے موقع پر حضور نے فرمایا, جو ابو سفیان کے گھر میں جائے امن والا, جو بیت اللہ میں جائے امن والا. پھر آپ نے فرمایا 3 آدمی ہے, ان کو امن نہیں. بیت اللہ کے غلام میں بھی اگر لپٹ جائیں گے تو معاف, دشمن بیت اللہ کے غلام میں بھی لپٹ جائے, غلام کو بوسہ دیں گے, دشمن کو نکال کر اس کا کام پورا کریں گے. کیسے؟ جنگ بدر میں ایک عجیب منظر آیا. کیا ہوا؟ امیہ ابن خلف میدان میں آیا, حضرت بلال نے دیکھ لیا, کہا مسلمانوں یہ وہی بدبخت ہے جو مجھے انگاروں پہ جلایا کرتا تھا, یہ وہی بدبخت ہے جو میرے سینے پہ چٹانے رکھتا تھا, یہ وہی بدبخت ہے جو مجھ پہ ظلم کرتا تھا, آج بچ کے جانا نہیں چاہیے. امیہ آگے آگے, بلال پیچھے پیچھے. امیہ نے آواز دی عبد الرحمن ابن عوف کو, ابن عوف مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ. حضرت ابن عوف مکہ سے آئے تھے, دوستی تھی, پرانے تعلقات تھے, لیکن جب اس نے پناہ مانگی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, وہ نیچے لیٹ گیا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس کے اوپر لیٹ گئے. اس کے اب اوپر عبد الرحمن ابن عوف ہے, نیچے امیہ بن خلف ہے. اب کیا کریں, تلوار ماریں گے تو عبد الرحمن ابن عوف پہ لگے گی, تیر ماریں گے تو ان پہ لگے گی. صحابہ نے کیا کیا؟ نیچے سے مارنا شروع کر دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو خراش بھی نہیں آئی،
امیہ بن خلف کا بچہ ہی کچھ نہیں.
یہ دشمن جس سب میں چلا جائے، جس آستین میں چلا جائے، میں آستین کو چوم لوں گا، دشمن کو سانپ کو باہر نکال لوں گا. آستین کو چومتا ہوں مگر سانپ کو معاف. سپاں دے پتر کدی مت نہ بن دے، بھاوے چڑیاں دودھ پلوائے گی. تم میں تربوز کدی نہ ہوں دے، بھاوے توڑ مکے لے جائیے. کاواں دے پتر ہنس نہ ہوں دے، بھاوے موتیاں چوگ چگائیے. میں کہتا ہوں گا سانپ ہے سانپ، بچا بچا. مسلمانوں صاف ہے، یہ سانپ جہاں بھی جائے گا اعظم طارق اس کے پیچھے جائے گا، اس کو وہاں سے نکالے گا، اس کا سر کچلے گا. جس آستین میں جاؤ گے، وہ شاعر فارسی کا کہتا ہے جس کا آخری حصہ ہے، من انداز قدر ترا میشرا سم، تو جدھر مرضی جا، جس رنگ میں مرضی جا، تو برقع پہن کر جا، جبا پہن کر جا، پگڑی پہن کر جا، تو گھونگٹ نکال کے جا. من انداز قدرت تورا میش ناسم، میں تیری توڑ نو جاننا، میں تیرے قد نو پہچاننا، تو جس رنگ جتھے جائے گا میں تیرے پیچھے جاواں گا. تمہارا تعاقب کیا جائے گا. صحابہ کے دشمنوں، یاد رکھو پاکستان کی دھرتی پر تمہیں بھونکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تم نے یہ بھونک ماری ہے کہ صحابہ کے نام نکالے جائیں، میں تمہارے منہ میں لوہے کی لگام چڑھا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ العزیز. ہر چیز برداشت کرتے ہیں مگر صحابہ کی توہین برداشت. ہم کہیں گے جی بڑی سخت تقریر کی تھی، بڑی سخت تقریر کی تھی. تھوڑے جو کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے حضرات میں اپنے ابے کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، کہیں گے غیرت کی گل ہے بھائی، چنگی تقریر کی ہے، چنگی گل کی ہے. پیو دی توہین کون برداشت کرتا ہے؟ کوئی آ کے لوکو میں اپنی ماں کی توہین کوئی برداشت نہیں کرنی، کہ بھائی بڑا نر پتر ہے، غیرت مند پتر ہے، ماں کی توہین کون برداشت کرتا ہے؟ چنگی گل کی ہے. میں کہاں میں صحابہ کی توہین برداشت نہیں کرتا. اچھے جی بڑی سخت تقریر کی، نفرت والی تقریر کی. یہ نفرت ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ تخریب کاری ہے. سنو پھر، اگر صحابہ کے ناموس کا تحفظ تخریب کاری ہے، دہشت گردی ہے، جرم ہے، بغاوت ہے، میں باغی ہوں، میں دہشت گرد ہوں، میں تحریف کار ہوں. نہ مجھ پہ قانون نافذ کرو، میں تمہارے قانون کے مطابق تخت اعزاز پہ چڑھ جاؤں گا، مگر صحابہ کی تحریم برداشت نہیں کروں گا. اگر ایسے ہے تو پھر ایسے ہی سے. قبول ہے، ہر چیز قبول ہے. صحابہ کی عزت کی حفاظت کے بدلے میں موت بھی قبول ہے، بم بھی قبول ہے، گولیاں بھی قبول ہیں، جیلیں بھی قبول ہیں، ہتھکڑی بھی قبول ہے، بیڑی بھی قبول ہے، ہر چیز قبول ہے. مگر صحابہ کے خلاف کوئی زبان بھونکے، خاموش رہنا قبول، خاموش رہنا قبول. ہم سے نہیں خاموش رہا جاتا، ہم ایمان کو ختم ہونے کے مترادف سمجھتے ہیں. ایک شخص میرے سامنے صحابہ کو گالی دے، اسمبلی میں مطالبہ کرے اور میں نہ بولوں، کسی اور کی کوئی اپنی مجبوری ہوگی، میری کوئی مجبوری نہیں ہوگی. مجبوری کسی کی، ایران کا پیسہ بند ہوتا ہوگا، وہاں کے وظیفے بند ہوتے ہوں گے، یا کوئی اور مجبوری ہوگی. الحمدللہ ہماری کوئی مجبوری، صحابہ کی محبت ہماری مجبوری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مسلمانوں میرا جی کرتا ہے میں ساری رات بولتا جاؤں، لیکن میں اپنے آپ پر بھی تھوڑے منہ سے خیال کرنا پڑتا ہے، ورنہ صحابہ کی بات آتی ہے میرا دل ہوتا ہے میں بولتا چلا جاؤں، بولتے بولتے میری آواز بیٹھ جائے، میں صحابہ کے نغمے گاتا چلا جاؤں، میری موت آ جائے، میں مر جاؤں صحابہ کے نغمے گاتے گاتے، میں صحابہ کی عظمتوں کو سلام کرتے کرتے جان جانے آفرین کے سپرد کر دوں، اور جب تک میری لگوں میں خون گرد عرض کرے میری زبان میں قوت گیائی ہے، میں صاف کی عظمتوں کو بیان کروں گا، بیان کروں گا کیوں بیان نہ کرے، اور جن کی عظمتوں کو قرآن بیان کرتا ہے میں بیان کیوں نہ کروں. یہ صاف سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، جنت میں اگر جانا چاہے تو پلہ تھام صحابہ کا. واخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا، اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ جس طرح لوگوں نے بڑھ چڑھ کر تعاون کے اعلان کیے ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما، ان کی محبت کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا خوف، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور صحابہ کی کامل محبت اور اتباع پیروی نصیب فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے، اے اللہ کفر کا منہ کالا فرما دے، اے اللہ نظام خلافت راشدہ کے احیاء کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ یہی گن گاتے گاتے ہمیں اپنے پاس بلا لے. اے الہ العالمین عظمت صحابہ کے لیے قربان ہونے کی توفیق نصیب فرما، صلی اللہ تعالی. ملت اسلام